कभी जेल से बाहर, और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कई सैकड़ों शियों के कत्ल करवाए हैं। अब ये जो पुलिस मुकाबला जिसकी बात की जा रही है, आप समझते हैं मुकाबला था या दानिस्ता तौर पर एक फैसला किया गया कि इनको ख़त्म करना है?
हुकूमत का तो ये दावा है कि ये पुलिस मुकाबला था, लेकिन जो हालात बता रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इसकी कहानी बनाई है उससे मुझे नहीं लगता है कि ये एक पुलिस मुकाबला है। और एक मेरे ख्याल में हुकूमत ने ये फैसला किया, और ये बड़ी मजबूरी के तहत ये फैसला किया, क्योंकि ये जो लश्कर जंगवी तंजीम है ये इसके ऊपर, इसहाक साहब के ऊपर 70 के करीब तो इनके ऊपर जाती मुकदमात हैं दहशतगर्दी के। बेतहाशा शियों को बेकसूर उन्होंने मारा। इनकी जो तंजीम है ये अलकायदा की एक जैली तंजीम बन चुकी थी पिछले 10-12 साल में। उसके बाद जो है ये इनके जो बलूचिस्तान में जो इनकी शाख है, जो कराची में इनकी शाख है, जो पंजाब में, खासकर जनूबी पंजाब में इनकी शाखें हैं, ये बहुत से दहशतगर्दी के उसमें वाकयात में ये मुलव्वज़ रहे, और खासकर जो हज़ारा बिरादरी के लोगों को इन्होंने बेदरेख कत्ल किया। तो मेरे ख्याल में चूंकि अदालतें इससे गुरेज कर रही थी, जो प्रोसिक्यूशन थी हमारी ब्रांच वो भी इससे गुरेज कर रही थी, क्योंकि इनकी बड़ी दहशत थी। तो
जी
को मेरे ख्याल में अगर ये हुआ है ऐसी जैसे हम सोच रहे हैं,
जी
तो फिर मजबूर हो गई है कि इनको इसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। और क्योंकि हाई कोर्ट तक वहां पर इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा जिनमें उनको कैद हो चुकी थी जैली एक अदालत से, इनको जमानत पे छोड़ दिया गया। तो ये नाफहम जो हमारे जुडिशरी के हैं, जिधर आम आदमी को तो वो पकड़ लेते हैं, लेकिन एक दहशतगर्द को और ऐसे जो खौफनाक दहशतगर्द है उसको ये जमानत पे छोड़ देते
जी
हैं।
बिल्कुल
ख्याल में और कोई वो नहीं था। दूसरे जो ज़र्ब अज़्ब का इसमें एक वो आता है, और वो ये है कि उसमें फौज का भी अमल दखल शामिल होगा कि उन्होंने फिशार डाला होगा पंजाब हुकूमत के ऊपर, क्योंकि वो जाके कुछ करें। और अगर आप पंजाब हुकूमत को देख रहे हैं तो पिछले चंद हफ्तों में उन्होंने काफी जो है, अगर आपने देखा है, हरकत में आई है पुलिस, और काफी दहशतगर्दों को उन्होंने पुलिस मुकाबले में मारा है।
अच्छा जी, हम आते हैं तहरीके जाफरिया के सीनियर रहनुमा सिकंदर अब्बास गिलानी की तरफ। गिलानी साहब, आपको खुश आमदेद।
शुक्रिया।
तो कई बरसों से हम यही बात कर रहे हैं कि मलिक इसहाक के साथ कुछ ज़्यादा ही नरम रवैया रखा गया पंजाब इंतज़ामिया की तरफ से। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अचानक उनको कत्ल कर दिया गया है, इसका कोई रद्द अमल आएगा, खुसूसन जो मजहबी अकलियतें समझी जाती हैं उनके खिलाफ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रद्द अमल तो पहले से ही जारी था, लेकिन जब से ये पाकिस्तान में फांसी का अमल शुरू हुआ उससे कुछ रद्द अमल और इस किस्म की कार्रवाई में भी कमी आई। लेकिन जहां तक लश्कर जंगवी के अमीर मलिक इसहाक का ताल्लुक है, मैं यहां पे एक बात आपको अर्ज करता चलूँ
जी।
कि सिपाह साहबा लश्कर जंगवी दोनों एक ही चीज हैं, और दोनों में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। शिया मुसलमानों या दीगर मुसलमान फिरकों को मारने के लिए या दहशतगर्दी फैलाना है। जहां तक मैं आपको अर्ज करूं कि मलिक इसहाक का मसला है कि ये तो जेल में भी बादशाहों की तरह रहता था, बल्कि जजेस को धमकियां, जेल में जो समात होती थी जजेस को धमकियां देना, मुदाइयों को धमकियां देना, और फिर उसके बाद गवाहों को धमकियां देना, शहादतें ना होने देना, में छीन लेना, और उसकी वो जो धमकियां देता था वो पूरी होती थी। उनके मुदाई मारे जाते थे, गवाह मारे जाते थे, हत्ता के जज मारे जाते थे, उनके रास्ते में बम फटाए जाते थे, और
जी
मुल्तान में ऐसा होता रहा है।
जी
मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि एक जज से उसको सजा सुनाने के बाद मुल्तान से बैर लाहौर पहुंचे, और लाहौर से शहीद अब बैरून मुल्क फरार हो गया, वो फिर आया ही नहीं है उसको सजा सुनाने के बाद। जब से ये रिहा हुआ तो इसको इसमें इसके तांबे बांधे बहुत से काफी हद तक फैल चुके थे। धुंधुला और दैश और तालिबान और जितने भी ये ग्रुप हैं सबको खाम माल यही लोग फराहम करते थे, क्योंकि जनूबी पंजाब में ناخواندگی زیادہ ہے اور وہاں پہ لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں ورگلایا جا سکتا ہے اسلام کے نام پہ اور مقدس ناموں پہ ورگلا کے یہ کام ان سے کرائے جاتے ہیں اور یہ تو اس حد تک سرزور ہو چکا تھا کہ یہ اداروں کے لیے سرگرد بن چکا تھا. حتیٰ کہ یہ میں آپ فرض کروں کہ جب ڈی ایچ کیو راولپنڈی میں فوج کے ہم پاک فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا اور انہوں نے کچھ افیسر کو یرغمال بنایا تو ان کو یرغمالوں کو چھڑوانے اور وہ قبضہ ختم کرانے کے لیے ملک احساس اور یہ سپاہ صحابہ کے سربراہ احمد لدھیانوی کو باقاعدہ طیارے کے ذریعے لایا گیا اور انہوں نے دہشت گردوں سے مذاکرات کر کے یہ قبضے کو چھڑوانے کی کوشش کی. اور یہ جو بھی ہوا ہے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ میں تو نہیں کہہ سکتا یہ کہ ان کے پولیس مقابلہ بالکل حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے.
نہیں یہ تو سوال بھی نہیں تھا, لیکن جو رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں شیعوں کے خلاف خاص طور پہ رد عمل سامنے آئے گا؟
بالکل شیعوں کے خلاف رد عمل سامنے آئے گا. پولیس نے بھی بالخصوص مظفر گڑھ اور ان علاقوں میں بڑا ہائی الرٹ کیا ہوا ہے اور شیعوں کو بھی متوجہ کیا ہوا ہے اور شیعہ پہلے سے بھی کافی حد تک متوجہ ہیں, لیکن یقیناً رد عمل شیعوں کے خلاف ہی آئے گا اور یہ اس کے اپنی تسلی و تشفی کے لیے کچھ نہ کچھ واقعات متوقع ہیں.
جی جی گیلانی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریگیڈیئر سعد آپ بھی جانتے ہیں کہ جو انجمن سپاہ صحابہ پاکستان ہے انہوں نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے انجمن ول جماعت اہل سنت رکھ دیا, ابھی بھی یہ تنظیم کام کر رہی ہے, ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں وہ براہ راست انہوں نے جو یہ ذیلی تنظیمیں بنا دی ان کے جو ملیٹنٹ ونگ ہیں یہ بنا کے وہ خود تو براہ راست اس میں دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت ہیں جو جس کے سربراہ احمد لدھیانوی صاحب ہیں.
جی
تو میرے خیال میں وہ ایک آئیڈیولوگ ہیں, وہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں. باقی جو اس قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ جو ان کے دہشت گرد کاروائیاں ہیں یا کسی کو مارنا ہے یا شیعوں کے خلاف یا احمدیوں کے خلاف, تو میرے خیال میں اس میں یہ پھر اس قسم کی تنظیمیں استعمال کی جاتی ہیں اور وہ جو ہے اس ملٹنسی سے دور رہتے ہیں.
اچھا بریگیڈیئر سعد یہ بتائیے کیونکہ ہمارے پاس کالز بھی بہت آئی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پنجاب سرکار نے کسی حد تک ان لوگوں کو پالا ہوا تھا, اب جب یہ لوگ ہلاک کیے گئے ہیں تو پنجاب کے جو اہلکار ہیں ان کے لیے حالات کتنے خطرناک ہو گئے ہیں؟
میرے خیال میں کوئی جو خیر حاص مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسے رد عمل آئے گا, کوئی ایک دکا اگر کوئی واقعات ہو, کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا شدید دھچکا ہے. یہ بڑے سخت قسم کے موقف رکھنے والے تھے, ان میں بڑی کوالٹیز تھیں اس طرح کے کہ یہ جیل کے اندر سے دہشت گردی کو منظم کرتے تھے, یہ ادھر سے نکل کے یہ وہ ہیڈ سپیچز کرتے تھے, ہائی کورٹ سے باہر نکل کے ہیڈ سپیچز شروع کر دیتے تھے. تو یہ ایک دھچکا لگے گا اس کو, ابھی یہ دھچکا لگے گا اس کو بھی 3-4 سال لگیں گے اس قسم کے جو ان کے 14-15 انہوں نے سرکردہ جو ان کے کارندے ہوں گے ان کو انہوں نے ختم کیا ہے اس مقابلے میں.
اچھا
تو میرے خیال میں ان کو 3-4 سال لگیں گے دوبارہ منظم ہونے میں, اگر یہ منظم دوبارہ ان کو کوئی اس طرح کے قائدین ملے.
اچھا
اور جو ہیں اہل سنت والجماعت سے آ سکتے ہیں, ابھی یہ اس حکومت کا عزم ادھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس قسم کی تنظیم کو دوبارہ فعال ہونے سے روکے, کیونکہ یہ پہلے بھی ریاض بصرہ جب اس کو مارا گیا, ریاض بصرہ پولیس مقابلے میں مارا گیا,
بالکل
تو اس کو لگا تھا اسحاق صاحب جیل میں تھے, ریاض بصرہ صاحب کو انہوں نے مار دیا اور اس کو لگا, لیکن اسحاق کو ملک اسحاق دوبارہ واپس نکلا ہے جیل سے, ضمانت ہو گئی اور یہ دوبارہ فعال ہو گئے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق اور ان کے بیٹوں کو مظفر گڑھ میں ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں, تحریک جعفریہ کے سینئر رہنما سکندر عباس گیلانی ہیں۔ اس دوران ہمیں جو کالز آئی ہیں، انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے، اقبال نے کال کیا ہے ڈنگا سے، اور ہمیں کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے کوہاٹ سے۔ اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں۔ جی، اور کالرز کو لیتے ہیں، ذرا مختصر بات کیجیے۔ انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے۔ جی جناب، کہیے۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام
میڈم۔ میرے دو مختصر سوالات ہیں، ایک طرف ملک اسحاق کا قتل، دوسری طرف ملا عمر کے مارنے کا دعویٰ، کیا اس کا طالبان اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات سے کوئی لنک ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ لشکر جنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کا جو قتل ہے، کیا یہ پنجاب میں آپریشن ضرب عصف کی ابتدا ہے؟ تھینک یو۔
اور ہمیں کال کیا ہے اقبال نے ڈنگا سے۔ جی جناب، کہیے۔ اقبال، اقبال نے کال کیا ہے ڈنگا سے، ان کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کہیے۔
سر بات ایسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے حکم فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ حرامی کتنے لوگوں کا قتل ہیں، یہ لوگ ان کو، یہ سنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کو کافر قرار دیا جائے، بے غیرتوں کو۔
اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی وقار، پاکستان کی عزت اور پاکستان کی عوام کا وقار دہشت گردی اور دہشت گردی کے نام نے تباہ و برباد کے رکھا ہوا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سے میرا ایک ہی سوال ہے، جیسے گیلانی صاحب نے فرمایا کہ پنجاب میں غربت کی وجہ سے ان کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں اور بڑے آسانی سے مل رہے ہیں غربت کی وجہ سے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ غربت اور یہ دہشت گردی ہمارے یہ کرپٹ سیاستدانوں کا بنایا ہوا کھیل ہے۔ اربوں ڈالر اس ملک سے نکلتے ہیں، اس کو تو کوئی پانچ نہیں لگتی۔ اربوں ڈالر جب غبن ہوتا ہے ان سے تو کوئی نہیں پوچھا جاتا۔ سپریم کورٹ خاموش، نیب خاموش اور سب ادارے خاموش۔ آیا ایسے لوگوں کے مرنے سے کیا پاکستان کا نقشہ بدلے گا؟
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اور ہمیں کال کیا ہے میاں مرید خان نے میاں والی سے۔ جی جناب۔
السلام علیکم جناب، دوست خیال سے یاد کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ مہمانوں سے کہ افغان جنگ سے پہلے یہ جو ہمارا کلچر تھا، ہم شیعہ کی محفل سنتے تھے، شیعہ ہمارے علماء قرآن کو سنتے تھے، ہمارے آپس میں جو ہے کوئی جھگڑا فساد نہیں تھا، یہ کس نے زہر گھولا ہے کہ شیعہ کافر، سنی کافر، شیعہ مرتاد، سنی مرتاد، یہ کس نے زہر گھولا ہے اور ہمیں یہ لڑانے والا کون ہے جناب؟
شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ بریگیڈیئر سعد، آپ نے ایک کالر کو سنا کوہاٹ سے، جو معقول سوال انہوں نے پوچھا کہ جب بدعنوانی کرتے ہیں سیاستدان تو کوئی خاص ایکشن نہیں ہوتا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے، کتنا ایک پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ایک بنیاد بن رہا ہے؟
دیکھیں جی، اس سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے جو یہ جو شیعہ مخالف دہشت گردی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کو کچھ وقت لگے گا، لیکن ایک ابتدا ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پورا ایک سٹیٹ ہمارا نیریٹو ہے، یہ ایک نظریہ جو ہم چلا رہے ہیں، اس کو جو ہے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف جو یہ غربت کی بات ہو رہی تھی کہ جنوبی پنجاب میں غربت ہے تو وہاں پر اس لیے یہ لوگ مل رہے ہیں، غربت ایک اس کا پہلو ہے، اس کے 10-12 پہلو اور بھی ہیں جو اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ سارے یہ کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں۔ وہ یہ ریاست کو، یہ تو مطلب ہے کہ آپ نے وہ کائنیٹک جو ہے فورس استعمال کی، اور آپ نے ان لوگوں کو چیز کیا جیسے وزیرستان میں کیا, لیکن یہ صرف کافی نہیں ہوگا. ہمیں پورا یہ نیریٹو جو ہے, یہ سٹیٹ کا جو نیریٹو ہے, یہ ہمیں بدلنا پڑے گا. اور جو ہم مذہب کو ایک فرقے کے خیالات کو ہم ہوا دے رہے ہیں, اسی کو ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے باقی فرقے جو ہیں وہ بدزن ہو جاتے ہیں, وہ باقی جو ہیں وہ ان کو اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں جب تک ہم سٹیٹ نیوٹرل نہیں ہوگا اس معاملوں میں, یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں چلتے رہیں.
بریگیڈیئر صاحب, کیونکہ کوئی 10 منٹ بعد ہم ملا عمر کے بارے میں بات کریں گے, لیکن آپ ہمیں جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو خبریں آئی ہیں کہ ملا عمر کو زندہ نہیں ہے, اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے تو جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے افغان طالبان اور افغان سرکار کے درمیان, یہ کس حد تک متاثر ہوگی؟
افغان طالبان کی جو احمدی صاحب ہیں وہ جو ان کے سخن گو ہیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ غلط ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ قیادت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کی طرف سے تو چونکہ وہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت میں کوئی اثر تو نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اگر یہ چونکہ ملا عمر صاحب جو ہیں یہ 2009 کے بعد جو ہے یہ منظر عام پہ نہیں آئے ہیں اور ان کی آواز نہیں سنی گئی, آڈیو یا تصویر تو وہ دیتے نہیں تھے لیکن آڈیو ایک پیغام آتا تھا, وہ 2009 کے بعد کسی نے نہیں کیا, نہ کسی نے ان کی آواز سنی ہے اس کے بعد. تو اگر وہ اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے, یہ مذاکرات کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں, تو اس کا ایک بہت منفی اثر پڑے گا اس پورے خطے میں امن کے لیے, اور یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں تاکہ ایک مذاکراتی حل اس مسئلے کا نکل آئے. تو یہ جو ہے یہ ایک منفی پہلو ہے اس کا. مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان نے, افغانستان نے اور جو مذاکراتی ٹیم ہیں دونوں کی, انہوں نے اس کا جائزہ لیا ہوگا اور اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے, اگر یہ بات سامنے آتی ہے تو اس کو آگے کس طرح چلایا جائے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, اور ان کے ساتھ تھے تحریک جعفریہ کے سینئر رہنما سکندر عباس گیلانی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع پر آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ یورپین یونین نے پاکستان میں ہونے والی جو ایگزیکیوشنز ہیں, لوگوں کو جو پھانسی دی جا رہی ہے, اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہاؤس آف لارڈز کی رکن لارڈ نذیر ہیں, اور لارڈ نذیر آپ کو خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ جی.
تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات کریں اس موضوع پر, ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ فائل کی ہے, آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں.
پاکستان میں ماہ رمضان کے بعد سزائے موت کے مجرموں کی پھانسیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے, جبکہ یورپی یونین نے ایک بار پھر پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سزائے موت پر عمل درآمد پر فوری طور پر پابندی عائد کرے. گزشتہ دسمبر میں تقریباً 6 سال کے تعطل کے بعد مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, جو کہ اولاً صرف دہشت گردی کے جرائم میں سزائے موت کے مرتکب مجرموں کے لیے تھا, لیکن بعد میں اس کا اطلاق کسی بھی جرم میں پھانسی کی سزا پانے والوں تک بڑھا دیا گیا. اب تک 170 سے زائد مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے, اور ان میں بھی اکثریت دہشت گردی کی بجائے دیگر سنگین جرائم میں سزائے موت کے مرتکب مجرموں کی ہے. बुध को सूबे पंजाब में अटक गुजरात, सरगोधा, झंग, कसूर और मुल्तान की जेलों में जिन कैदियों को फांसियां दी गईं, वो तमाम कत्ल के जुर्म में बरसों पहले इस सजा के मुर्तकिब करार पाए थे और तमाम अदालतों से उनकी अपीलें मुस्तरद हो चुकी थीं। हुकूमत ने जून के वस्त में रमजान के महीने के तकद्दस को मलहूज़ खातिर रखते हुए एक माह के लिए फांसियों पर पाबंदी आयद की थी और गुज़श्ता हफ्ते रमजान खत्म होने के बाद से अब तक 10 मुजरिमों की सजाए मौत पर अमल दरामद किया जा चुका है। यूरोपीय यूनियन, अक़वामे मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की मकामी और बैनुल अक़वामी में सजाए मौत पर अमल दरामद पर पाबंदी खत्म किए जाने पर पाकिस्तानी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस फैसले को वापस लेने का कहती आई हैं। लेकिन हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि मुल्क को दरपेश मखसूस हालात, खुसूसन सलामती के मामलात के पेश नज़र कानून के मुताबिक दी गई सजाओं पर अमल दरामद नागुजीर है। बुध को यूरोपीय यूनियन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि फांसियों पर से पाबंदी उठाए जाने के बाद जिस रफ्तार से इस पर अमल दरामद शुरू किया गया है, इस पर उसे शदीद तशवीश है। बयान में एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों का पास करते हुए पहले मरहले में फांसियों पर अमल दरामद पर पाबंदी आयद करे। यूरोपीय यूनियन के इस ताज़ा बयान पर पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्देअमल सामने नहीं आया, लेकिन दफ्तर खारिजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह ऐसे ही मुतालबात और तशवीश पर यह कह चुके हैं कि उनका मुल्क कानून के मुताबिक दी गई सजाओं पर अमल दरामद करके किसी भी बैनुल अक़वामी कानून और मिसाक की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब नहीं हो रहा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी, और लॉर्ड नज़ीर, ये बताइए, आप भी जानते हैं कि काफ़ी अरसे से मग़रिब कहता रहा पाकिस्तान को कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको तेज़ करें। अब जब फांसियों का सिलसिला तेज़ हो गया है तो यूरोपियन यूनियन कह रही है कि अब हाथ को हल्का रखें, क्यों?
मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक्शन के हवाले से बात कर रहा है, वो शायद डायरेक्ट एक्शन जो है उसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको सजाए मौत कोर्ट से मिली है, जिनका जिक्र हो रहा है, ये सारे के सारे दहशतगर्दी के वो मुल्ज़िम नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीरियस क्राइम तो किया, क्योंकि पाकिस्तान के कोर्ट्स के अंदर जो इसका मियार है, शायद उस पर भी यूरोपियन यूनियन को वो खदशा होगा, उनको कंसर्न होगा कि वो कितना ओपन, ट्रांसपेरेंट और जो उनका एविडेंस उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है वो कितना क्रेडिबल है। यूरोपियन यूनियन मेरे ख्याल में वो हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये तो अपना कंसर्न जाहिर करती रहती हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी सजाए मौत, अभी पिछले हफ्ते एक आदमी को बड़े ओपनली कहा गया है कि उसको सजाए मौत दी जाएगी, और बहुत सारे लोगों को सजाए मौत मिलती है, चाहे वो चाइना में हो, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में। आप तो अभी कल पूरे जनाब वेस्टर्न मीडिया में कर्नल कदाफी के बेटे के हवाले से कि उसको जो फायरिंग स्क्वाड है उसको फेस करना होगा, और उसके जितने साथी, उसके इंटेलिजेंस हेड और जो उसके मिलिट्री वाले हैं, तो ये अपने अपने सलॉन्ग अपने वो जो ममालक हैं उनके अपने कानून के मुताबिक जो ओपन, ट्रांसपेरेंट और जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो कन्विक्शंस हुई हैं उसमें चाहे जाए यूरोपियन यूनियन ये जरूर कहेगी कि हम ये नहीं करते, हम नहीं करते, बल्कि अपना कंसर्न तो अमेरिका को भी एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे ममालिक के अंदर भी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने कानून के तहत जो भी पॉलिसी बनानी है, जो काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान में डिटेरेंट, कोई ना कोई सख्त डिटेरेंट होना चाहिए। जाती तौर पे मैं जिस यूरोप के अंदर मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हूँ, चाहे जाए मैं यूरोप के अंदर जो है वो यही समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वो सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कानून इतने सख्त हैं, क्योंकि जो भी सजा होगी वो जो भी कोई कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा उसको कम अज कम कानून जरूर उसको सजा देगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये जो मर्डर रेट, रेप और जो सीरियस क्राइम्स हैं उसकी इतना परसेंटेज बढ़ चुकी थी, इसके लिए डिटेरेंट का होना बहुत जरूरी है।
अच्छा जी, हमें कुछ लोगों ने कॉल किया है, बहुत मुख्तसर उनको सुनते हैं। महमूद हुसैन ने कॉल किया है रावलपिंडी से। जी जनाब, महमूद हुसैन
जी। सर बीबी, कल मैं महमूद हुसैन रावलपिंडी कला सेना से बात कर रहा हूँ।
जी जी, कहिए।
बीबी आपकी पूरी टीम को दुआ सलाम।
बहुत शुक्रिया
जी। उसके अलावा ऐसी बात है कि पाकिस्तान का मतलब ये है कि ये सलाम पे नाम पर लिया गया था
जी जी,
जब इस पर अमल नहीं होगा तो फिर जुर्म जुर्म बढ़ते जाएंगे, कान के बदले कान, सिर के बदले सिर, पांव के बदले पांव होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े आदमी मारे जाते हैं, छोटे से तो कोई जगह कोई सुनता नहीं, लाकानून इतनी बहुत ज्यादा जगह। शुक्रिया।
एक और कॉलर हैं, उनका नाम मोहम्मद इकबाल ने कॉल किया है कश्मीर से।
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुबेदार मोहम्मद इकबाल आजाद कश्मीर चौकी इस्मानी से बात कर रहा हूँ।
जी जी कही।
मैं काइंडली गुजारिश करना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा या यूरोपियन यूनियन जो है ये इसमें एतराज़ कर रही है, उनको तशवीश है, या इंसानी हकूक की जो तनजीमें हैं जो इसमें एतराज़ कर रही हैं, तो एतराज़ कर रही हैं, जो बंदे एतराज़ करते हैं वो इनकी जगह पर मतलब उनको फांसी दे दें। हमारा इस्लामी कानून है और हमारा पाकिस्तान का कानून है, तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ।
अच्छा जी शुक्रिया। और मियाँ असलम ने कॉल किया, मियाँ अकरम ने कॉल किया है अटक से। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम नफीसा साहब।
वालेकुम सलाम।
मैं मियाँ मोहम्मद अकरम अटक से अर्थ कर रहा हूँ।
जी जी कहिए।
बात यह है कि बड़े अरसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं और हम भी सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका 14 साल से अफगानिस्तान में ठहरा हुआ है
जी,
ठीक है कि नहीं?
जी जी।
और क्या वो ये इतना अरसा वो चाइना में, हिंदुस्तान में या ईरान में ठहर सकता? वो कब जाएगा ये पाकिस्तान को आराम हो, इसको निकालो मैं यहाँ से, ये क्यों आप वक्त जाया कर रहे हैं?
शुक्रिया आपके कॉल करने का। लॉर्ड नज़ीर ये बताइए कि इस वक्त जो ज़र्ब अज़्ब का सिलसिला चल रहा है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि लोगों को गायब भी किया जा रहा है, बल्कि आपने देखा होगा कि यहाँ अमरीकी मीडिया में भी खबरें आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर थी कि लोग जो हैं वो धड़ाधड़ गायब किए जा रहे हैं और उनके जो लवाकीन हैं वो उनकी तलाश में फिर रहे हैं। इस सिलसिले में भी आप क्या समझते हैं, आपका क्या मौक़िफ है इस सिलसिले में?
पहले तो आज़ाद कश्मीर वाले जो दोस्त ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि सजाए मौत नहीं होनी चाहिए उन्हीं को सजाए मौत दे दे, और आपको अमेरिका का जो चैलेंज दिया गया है
जी,
वो
जी।
बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहरहाल जो लोग गायब हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स, मैं समझता हूँ कि चाहे मैं उसकी कंपैरिजन अमेरिका और बरतानिया और नेटो की फोर्सेस की जो एक्शंस अफगानिस्तान के अंदर हुई हैं उससे भी कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं बेसिकली हेबियस कॉर्पस के प्रिंसिपल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हेबियस कॉर्पस तो 1215 में जो मैग्ना कार्टा में आया है, लेकिन 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्रिंसिपल्स हमें दिए कि किसी आदमी को आप इम्प्रिजन नहीं कर सकते, उसको गैब नहीं कर सकते, उसको डिसअपीयर नहीं कर सकते जब तक वो काजी या वो जज और जो कानून है उसको फेस नहीं करता। तो मैं गुजारिश यही करूंगा कि अगर ऐसे कोई केसेस हैं तो उनको, ये अलग बात है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जो लोग देखें जो यू नो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं या जो लोग बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं या कोई ऐसे सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे इनकाउंटर में वो मर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, या कभी कभी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको पिकअप करके वो इस्तेमाल करना चाहती हैं उनको अपने दुश्मनों तक, यही गुजारिश है कि ये ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर भी जो वॉर क्राइम्स कमिट हुए हैं उसके हवाले से अभी तक बुश ब्लेयर और दूसरे लोग जो इन्वॉल्व थे उसको किसी को ना तो चार्ज किया गया, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सेब्रेनिस्सा के अंदर जो बोस्नियन लोगों का मैसेकर हुआ, जो हॉलोकॉस्ट हमारे 21st सेंचुरी का हुआ, उसको वो हमारे सामने यूनाइटेड नेशंस उसकी जिम्मेदार थी, लेकिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली किसी को भी they haven't been brought to justice. So Pakistan unfortunately, kyunki war on terror ki front line state thi, lekin uske baad war terror ki aa hi gayi Pakistan ke andar. पाकिस्तान के अंदर ना तो इतनी रिसोर्सेज है, ना ही पाकिस्तान का कोई कानून जो है वो प्रॉपर जो है वो
जी हाँ,
मैं समझता हूँ कि
लेकिन लॉर्ड नज़ीर, आप भी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन हो या इंसानी हुकूक की तंजीमें हों, उनका ये ख्याल है कि अगर रद्द अमल होगा दहशत गर्दों का तो वो बहुत शदीद हो सकता है अगर इस तरह से उनको गायब किया गया और हलाक किया गया. बहर कैफ, इस सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं. हमारे साथ है लंदन से रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड नज़ीर अहमद. बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का.
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. इसके बाद एक वक्फा लेते हैं.
What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com.
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं. और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं. और मौजू ये है कि अफ़गानिस्तान से हमें ये इत्तला मिली हैं कि गालिबन तालिबान के सरबरा मुल्ला उमर जिंदा नहीं हैं. इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मुश्ताक यूसुफ़ज़ई हैं जो सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़्ज़ियाकार हैं, और उनकी तरफ हम आते हैं. उन्हें ज्वाइन करेंगे हम ताहिर रोहेल जो कन्वीनर हैं पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के. तो मुश्ताक यूसुफ़ज़ई, आपको खुश आमदेद.
जी मेहरबानी.
सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो सनसनी खेज खबर आई है, इसकी किसी हद तक तस्दीक हुई है कि वाकई मुल्ला उमर जिंदा नहीं है?
जी बिल्कुल, ये तकरीबन आज बहुत सारे लोगों से, अफगान तालिबान के बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है. और ये पहली मरतबा है कि मतलब कल तक ये सारे जो लोग थे अफगान तालिबान के बड़े बड़े कमांडर्स थे, कल तक वो बिल्कुल राजी नहीं थे, इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि मुल्ला उमर अब दुनिया में नहीं है. लेकिन आज कुछ लोगों से जो हमारी बात हुई है तो उनको उन्होंने खुद कहा कि हमें अभी शक है. और उनके जो कमांडर्स है उन्होंने उनसे भी रबता किया. और वो ये सिलसिला अभी से नहीं है, ये सिलसिला तकरीबन चंद माह हो चुके हैं कि इन लोगों को शक पड़ा था. क्योंकि कुछ जो लोग बहुत उनके करीबी समझे जाते थे वो कहते कि 2 साल का अरसा हो गया है, हमने मुल्ला उमर के बारे में कुछ नहीं सुना है, कुछ हमारे पास ये सबूत नहीं है कि वो जिंदा है. और पहली इससे पहले इस तरह होता था कि जब इनकी जो लीडरशिप काउंसिल है रहबरी शूरा, इनका जब इजलास होता था तो मुल्ला उमर की तरफ से एक ऑडियो बयान आ जाता था. और जो मुख्तलिफ इशूज है तालिबान के, इंटरनल जो मसाइल थे, बाहर अफगानिस्तान के मसाइल थे, तो वो जरूर उन पर बात करता था. और फिर आगे जाकर जो रहबरी शूरा है, लीडरशिप काउंसिल है, ये फिर उस तराजम में फैसले करती थी. लेकिन अब 2 साल का ऐसा हो चुका है, मुल्ला उमर की तरफ से कोई बाजार का ऑडियो स्टेटमेंट नहीं आई है. और मुल्ला अरसद मोहम्मद मंसूर जो कि उनके नायब थे, ये अक्सर बयान लेकर आते थे कि ये जो नए इश्यूज है, नए जो मसाइल है, ये मुल्ला उमर की तरफ से एक बयान है. तो इनको पहले शक पड़ गया था. लेकिन अभी तकरीबन चंद हफ्ते हो चुके हैं कि ये जो तालिबान के लोग हैं, मुख्तलिफ जो शूरा के लोग हैं, इनकी तरफ से ये मुतालिबात सामने आ गए थे कि हमें में सबूत चाहिए. बहुत अरसा हो गया है, इनके जो इंटरनल इख्तलाफात थे मुल्ला असद मोहम्मद मंसूर और मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर जो कि बहुत बड़े कमांडर है, फील्ड कमांडर है सदर अफगानिस्तान में, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बहुत आगे बढ़ गए हैं. तो ज्यादातर लोग तो कर रहे थे कि अब अगर मुल्ला उमर शायद जिंदा है तो वो जरूर रेड करेंगे, उनकी तरफ से कोई बयान आ जाएगा. लेकिन इसके बाद भी कोई बयान नहीं आया. और अभी जब मरीम है, 7 जुलाई को पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की 2 बंदे मुल्ला अब्दुल जलील और मुल्ला अब्बास तारिक दे, इनकी मुलाकात कर रही काबुल की नुमाइंदे यहाँ पे उपद आया था. और उन्होंने उसको नाम दिया कि ये अफगान तालिबान का सबसे پہلا ڈائریکٹ ملاقات ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ, تو افغان طالبان نے اس کا بڑا نوٹس لیا. اور ملا شریف آغا جو کہ اس وقت پولیٹیکل شورا کے ممبر ہے قطر میں, وہ ان کا دفتر ہے, انہوں نے بھی انکار کیا کہ یہ بات چیت ہم نے نہیں کی ہے, یہ پاکستان میں چند لوگوں کو وہاں پہ بلایا تھا, ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا, اس لیے ان کو آپ طالبان کی بات چیت نہیں کہہ سکتے. تو اس کے بعد اختلافات مزید سامنے آ گئے تھے, اور پھر ملا ذاکر نے خود کہا کہ ہم کبھی بھی افغان حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ چند ایشو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ بات بہت آگے بڑھی, اور اب لوگوں نے کھل کر یہ کہنا شروع کیا کہ ملا عمر ذمہ میں نہیں ہے. اور پھر جب اندرونی اختلافات شروع ہو گئی تو ان کی جو ان کی ریپلیسمنٹ ہے کہ مطلب اس کے بعد سربراہ کون بنے گا, تو اس پر کافی اختلافات سامنے آ گئے. اور ابھی کراچی میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں جو ملا عمر کے بڑے بیٹے ہیں جن کی عمر 27 سال ہے, ملا یعقوب, ان کی ابھی کراچی میں مدرسے سے انہوں نے تعلیم مکمل کی ہے, تو ان کے بارے میں خیال تھا کہ شاید وہ اپنے باپ کو ریپلیس کرے گا. پھر ملا
لیکن یہ بتائیے مشتاق یوسف جی, کیا ملا عمر کے بیٹے نے تصدیق کی ہے کہ ان کے والد زندہ نہیں ہیں؟
ابھی تک جو میری طالبان کے کمانڈر سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی بات کی لاش دکھائی گئی تھی اور ان کو کچھ بیماری آتی, اور سب سے بڑا جو ان کو خطرہ تھا وہ بیماری تھی, ان کو وہ دل کے عارضے مبتلا تھے, ان کو ہیپاٹائٹس بھی ہو چکا تھا, ان کو چیسٹ کا بھی پرابلم تھا, لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مرے ہیں تو وہ چیسٹ اور یہ دل کے دورے سے مرے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹا کو علم ہے, لیکن زیادہ تر جو دیکھیں یہ جو عبدالکریم ذاکر ہیں یہ بھی شورا کے ممبر ہے, یعنی رہبری شورا جو کہ لیڈرشپ کونسل ہے اس کے ممبر ہے, لیکن یہ کبھی اس میٹنگ میں نہیں آئے کیونکہ ان کے اختلافات سے اختر محمد منصور کے ساتھ. لیکن جو کراچی میں ابھی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ملا ذاکر بھی تھے, اختر محمد منصور بھی تھے, ملا عمر کے جو چھوٹے بھائی ہیں ملا عبد المنان یہ بھی تھے, بڑے بڑے لوگ شامل تھے اس میں. تو اس میں جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر انہوں نے خود نہیں کہا کہ اگر کہ ملا عمر نہیں ہے, صرف اس بات پر انہوں نے بات کی کہ اگر کل یہ ان کو واقعہ پیش آئے کہ ملا عمر مر جائے یا وہ گرفتار ہو جائے تو پھر کون ان کو ریپلیس کرے گا, کون
جی
ان کی
جی یہ 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 بڑا ایک اہم سوال ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جمعے کو بات چیت ہو رہی ہے افغان طالبان اور افغان حکمران کے درمیان, اور یہ پاکستان میں ہونے والی ہے بات چیت. اسی حوالے سے ہم آتے ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل کی طرف. ڈاکٹر روہیل آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر طاہر روہیل
جی بول رہا ہوں, بہت شکریہ.
تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر پتا چلتا ہے کہ ملا عمر زندہ نہیں ہیں تو یہ جو بات چیت ہونے جا رہی ہے طالبان اور افغان سرکار کے درمیان یہ کس طرح متاثر ہوگی؟
مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ تعطل آ جائے گا, اس میں کچھ دشواریاں ایسی آ جائیں گی جن کو جو طالبان کی سائڈ سے جو ڈیلیگیشن ہے اس کو بنانے میں اور اس کو آگے لے جانے میں, اور ان کو جو ان کی اسٹریٹجی چل رہی تھی جس طریقے سے انہوں نے ان مذاکرات کو آگے لے کے جانا تھا, اس میں جو ڈائریکشنز ان کو لیڈرشپ کی طرف سے ملنی ہوں گی یا وہ جو پہلے ملی ہوں گی اس میں کچھ دشواریاں ان کو ہوں گی, اور میرے خیال میں یہ بات جو ہے مؤخر ہو جائے گی اور کچھ عرصے کے لیے طالبان کی سائڈ اپنے آپ کو دوبارہ اپنا بندوبست کریں گے, اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں گے لیڈرشپ کے لیول کے اوپر, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ اسی پوائنٹ سے شروع ہوں جس پہ ابھی آئے ہیں. لیکن ابھی بھی نچلے درجے کی ڈپٹی منسٹر لیول کی ان کا افغان گورنمنٹ کا جو ڈیلیگیٹ ہے وہ اس طرح کا ہے, تو میرے خیال میں طالبان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی درمیانے درجہ نچلے درمیانے درجے کا ہوگا, تو اس کے اوپر کئی اور سطحیں ہوں گی جس سے بات فلٹر ہو کے تو ان کی لیڈرشپ تک جائے گی, لیکن جب لیڈرشپ ہی نہیں ہے اس وقت تو میرے خیال میں تو یہ بات مؤخر ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے.
جی جی, اور جب بھی ہم نے یہاں اہلکاروں سے بات کی اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بات کی تو ان کا یہ خیال ہے کہ ملا عمر کیونکہ ان کو اعتدال پسند سمجھا جاتا تھا تو اس کی جگہ پر شاید داعش جو ہے وہ زیادہ جڑ پکڑے افغانستان میں. اس پر بھی ہم آتے ہیں, لیکن ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. جی جناب کہیے. ملک نائب خان،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی کہیے کہیے.
میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2013 میں مولانا صاحب وفات ہوا ہے تو یہ بین الاقوامی جنسیوں کی ناکام
جی. آپ کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ. یہ بتائیے مشتاق یوسف زئی، جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ داعش جو ہے وہ اس وقت قدم رکھ رہی ہے افغانستان میں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ داعش اور طالبان کے درمیان جو جھگڑا شروع ہوا تھا، اس سلسلے میں بھی یہ معاملات خاصے گھمبیر ہو گئے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملا عمر اگر زندہ نہیں ہیں تو داعش کس حد تک جو ہے وہ پھیلے گا افغانستان کے اندر؟
جی دیکھیں، آلریڈی جو ہے جب ملا عبدالقیوم ذاکر اور عبداللہ محمد منصور کے درمیان اختلافات بہت بڑھ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ جو ملا عبدالقیوم ذاکر ہیں یہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کے بالکل خلاف ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بالکل بات نہیں ہوگی. انہوں نے امریکہ اور باقی جو فارن فورسز ہیں ان کو مدد دی افغانستان آنے میں. وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ ہے باقی جو مالک ہیں ان سے بات کی جائے. تو یہ تو آلریڈی جب ان کے اختلافات بڑھ گئے تھے تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ صدر میں افغانستان میں ہلمند میں اور قندھار میں کچھ لوگوں نے باضابطہ طور پر داعش کے جھنڈے لہرائے تھے. داعش کو وہاں پہ جوائن کیا تھا اور پھر ان کے کمانڈر کو ڈرون حملے میں مارا بھی گیا تھا. تو یہ خدشہ پہلے بھی تھا. اب چونکہ یہ ایک نیا مسئلہ ان کو سامنے آیا ہے تو اس لیے شاید زیادہ توجہ اب افغان طالبان کو اکٹھا کرنے میں بھی ہوگی، کیونکہ بہت سارے فیکشن ہیں، بہت سارے گروپس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پشتون ہیں اور اسپیشلی افغان ہیں، یہ جو ٹرائب جن کے کنفلکٹس ہیں یہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کو نہیں مانتے اور دوسرے تیسرے کو نہیں مانتے. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے. اب اس وقت جو سارا فوکس ہے، سارا جو توجہ ہے وہ اسی پر ہے کہ کسی ایسے بندے کو سامنے لایا جا سکے جو کہ کم از کم ملا عمر کو ریپلیس کرے، اور باقی جو اس وقت اسکیٹرڈ گروپس ہیں جو لوگ خوش نہیں ہیں، کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں، کچھ لوگ افغانستان چلے گئے ہیں خاموشی سے، کچھ لوگوں نے داعش کو جوائن کیا ہے. تو اب سارا فوکس اسی پہ ہے کہ اگر ملا عمر واقعی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آج پورا دن گزر گیا. افغان طالبان کے جو دو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد اور قاری یوسف، ابھی تک نہ تو انہوں نے انکار کیا ہے، نہ تردید کی خبر کی نہ تصدیق کی. اور ہماری جو انٹرنل معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی جو مختلف ان کے کمانڈرز ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ جو ان کی اتنی اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، ان کی اتنی ان کو فتوحات ملی ہے، کامیابیاں ملی ہے، تو اگر سڈنلی وہ آج اناؤنس کر لیتے ہیں کہ ملا عمر نہیں ہے تو شاید اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ان لوگوں پر جو اس وقت افغانستان کے اندر لڑ رہے ہیں.
بالکل.
اور جو باقی ان کے فیلڈ کمانڈرز ہیں، اس لیے فوکس اسی پر ہے کہ اسے بننے کو سامنے لایا جا سکے. ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ جو اختر محمد منصور اور ملا عمر کا بیٹا ہے یعقوب، اور قابل جو کمانڈر ہے ملا داد اللہ اس کا بھائی ہے منصور داد اللہ، اگر اس پر بھی لوگ راضی نہیں ہیں تو ایک اور کمانڈر ہے ملا عبدالغنی برادر. آپ کو شاید
جی 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 بالکل بالکل،
انہوں نے پاکستان میں ان کو پکڑا ہے.
بالکل.
اور پاکستان اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اس کو سامنے لا کر ملا عمر کی جگہ ان کو تعینات.
اچھا اچھا، بہت دلچسپ. یہ تو ڈیولپنگ سٹوری ہے اور یقیناً جمعے تک کچھ اور انکشافات ہوں گے. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی، بہت شکریہ اور خدا حافظ. ڈاکٹر طاہر آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ترکی نے امریکہ کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف لڑائی لڑے گا. اور بتایا جاتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ شام سے جو راستہ آتا ہے اور جس کو سیف زون کہا جاتا ہے وہ بنانے میں امریکہ کی مدد کرے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کریں گے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر, لیکن ڈاکٹر طاہر روہیل ہمارے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر روہیل, آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی نے یہ کیوں کر فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی مدد کرے گا داعش کے خلاف؟
ترکی کے جو ہے بہت عرصے سے مسائل چل رہے ہیں, ان کی پی کے کی جو ان کی ایک ایتھنک گروپ ہے ان لوگوں کے جڑ پکڑنے کے کافی چانسز اس انتشار کی صورت میں سامنے آ رہے تھے. تو پی کے کی جو ان کا سیاسی ونگ ہے, انہوں نے الیکشن میں بھی ان کی کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں, تو ترک حکومت اور ترک افواج ان کی سیکیورٹی اپریٹس کا یہ خیال ہے کہ اگر ترکی سے منسلک یا ملحقہ جو علاقے ہیں شام کے اور عراق کے, وہاں اگر کرد جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور ایک ڈومیننٹ گروپ اور ایک بڑے گروپ کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں, تو اس سے ایک ایسی پٹی بن جائے گی ترکی کے اگینسٹ جس میں سیف جگہ ہوں گی, جس سے وہ لوگ اپنی کمک لے سکیں گے, اپنے آپ کو رکھ سکیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ترکی کے اندر جو انتشار اگر پھیلے مستقبل میں, تو وہ وہاں سے انتشار کی جڑیں جو ہیں وہ شام اور عراق کے ان علاقوں میں جائیں جہاں کرد لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں.
جی,
خوف کی وجہ سے
جی
امریکہ کی پالیسی کے ساتھ چلنے کی انہوں نے یہ کام کیا ہے.
جی جی, اس وقت ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے پروفیسر شمیم اختر نے اور وہ اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہیں. پروفیسر شمیم اختر, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو بنیادی طور پہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ شام کی صورتحال بڑی پیچیدہ ہے. آپ جانتے ہیں بشار الاسد کی طرف سے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں اب جبکہ ترکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف لڑائی کرے گا اور داعش کے ان لوگوں کے خلاف جو شام کی پٹی میں لڑ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس کا شام پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. جہاں تک شام کا تعلق ہے تو ترکی تو بشار الاسد کو قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس خانہ جنگی کی وجہ سے, جس کا وہ سارا الزام بشار الاسد پہ اور ان کی فوج پہ ڈالتا ہے, کہ 1.7 ملین 17 لاکھ پناہ گزین اس کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں, جو ان کے بہت بڑا بار ہے. تو لہذا ان کا سر فہرست جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد کو فارغ کر دیں اور وہاں پہ کوئی متبادل حکومت قائم کی جائے جو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے اور جس سے کم از کم ترکی کے تعلقات بحال ہو جائیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. لیکن جہاں تک کہ ترکی کے اس عزم کا تعلق ہے جو ابھی حال میں جس کا اس نے اظہار کیا ہے, اپنا انجلک کا اڈا اس نے دے دیا ہے بڑے تامل کے بعد. آپ کو یاد ہوگا کہ 2003 میں جب امریکہ نے حملہ کرنے کا سوچا تھا عراق پہ, اور ترکی سے اسی اڈے کے استعمال کی اجازت مانگی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ترکی بھی اس حملے میں شریک ہو, ترکی نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ حملہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کا جہاں تک کہ عزم ہے نیٹو کے ساتھ مل کے داعش کا قلع کما کرنے کا, تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے, کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے. لیکن ترکی کی کمزوری یہ ہے کہ کرد اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اردغان کی حکومت جیسا آپ جانتے ہیں اور جماعتوں کے مقابلے میں کردوں کے ساتھ اس کا بڑا نرم رویہ رہا ہے, اور 2012 میں بھی انہوں نے اردغان سے جو ایک جزیرے میں قید ہیں جو کرد مزدور پارٹی پی کے 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 وہ سربراہ ہیں, تو ان سے تو بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے خود 2005 میں کردوں سے کہا تھا کہ وہ مسلح جدوجہد ترک کر دیں, لیکن کرد نہیں مانتے اور مسلح جدوجہد جاری ہے.
بالکل.
اور ابھی حال میں ترکی نے یہ کہا ہے کہ ہم کردوں کو برداشت نہیں کریں گے. امریکہ صاف کہہ دیا کہ یہ بین الاقوامی دہشت گرد ہیں, جس سے امریکہ بھی اتفاق کرتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اور مغربی یورپ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ترک دہشت گرد ہیں, یعنی پی کے کے جو ہے وہ دہشت گرد ہے, لیکن اس کی در پردہ کچھ طبقات ایسے ہیں حکمران طبقے کے کہ یا کچھ ایجنسیاں جو ان کو گوارا کرتی ہیں یا ان کی در پردہ مدد کرتی ہیں. یعنی کردوں کو وہ ایسا دہشت گرد نہیں سمجھتے جیسا وہ القاعدہ کو سمجھتے ہیں, داعش کو سمجھتے ہیں, جبکہ ارگان کا اصرار ہے کہ کردوں کو اتنا ہی خطرناک قسم کا دہشت گرد سمجھا جائے جو داعش کو سمجھا جا رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ترکی کی توجہ بڑھ جائے گی, یا تو امریکہ اگر اس کا کوئی اثر ہے پی کے کے پہ, وہ تو مارکسٹ ہیں کمیونسٹ ہیں, امریکہ کا کیا اثر ان پہ ہو سکتا ہے. اگر امریکہ ان کو رام کر دے کہ وہ جو ترکی کو اس وقت تنگ کر رہے ہیں, تشدد کی ایک لہر دوڑ گئی ہے پورے ترکی میں, تو ترکی کی توجہ بڑھ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ترکی داعش سے زیادہ کرد کو خطرناک سمجھتا ہے.
پروفیسر شمیم, آپ جانتے ہیں کہ بشار الاسد کی بھی جو توجہ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بشار الاسد جو ہیں وہ کس حد تک اقتدار میں رہ سکیں گے, کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, ہلاک ہو گئے ہیں, تو اب ان کے چانسز کیا نظر آتے ہیں کہ وہ اقتدار میں رہیں گے؟
صاحب, میں نے جو سنا ہے کہ اب روس بھی تنگ آ گیا ہے ان کی حمایت کرتے کرتے, اتنے بھی تو چین اور روس لگا چکے ہیں. اور میں نے یہ پڑھا تھا, خدا کرے صحیح ہو, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے, کہ غالباً امریکہ اور روس کے اندر ایک خفیہ مفاہمت ہو گئی ہے کہ ان کو جلد از جلد فارغ کر کے کسی ملک میں ان کو پناہ دے دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہترین حل ہوگا. لیکن جہاں تک کہ باس پارٹی ہے, اس میں کچھ ایسے غیر متنازع رہنما مل سکتے ہیں جو حزب اختلاف کو قابل قبول ہوں. وہاں دیکھیے ایک توازن رکھنا ضروری ہے. اگر وہاں پہ جنگجوؤں کو اقدار حاصل ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ عملاً داعش برسر اقدار آ جائے, تو یہ شاید اتنا ہی برا ہے, اس سے بھی برا ہو جیسا کہ بشار الاسد کی حکومت میں ہو رہا ہے.
آپ نے بڑی اہم بات کی. ڈاکٹر طاہر روہیل, کیونکہ ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بشار الاسد چلے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کوئی شدت پسند تنظیم ان کی جگہ لے سکتی ہے اور شدت پسند حکومت وہاں قائم ہو سکتی ہے؟
بشار الاسد کی حکومت کے جانے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہیں اور ان کے رہنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں تو وہ لیبیا والی صورتحال وہاں پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. وہ ملک جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں بہت ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آبادی بہت کم ہے, جہاں پہ حکومت کی ریٹ کو قائم کرنا یا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اور امن و امان قائم رکھنا جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بہت مشکل ہے. اسی لیے بشار الاسد نے بہت سارا ایسا علاقہ جو تھا اس سے اپنے آپ کو وتھڈرا کر لیا اور جو پاور اور جو شہری علاقے جو ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود کر کے ابھی تک وہ اقتدار میں موجود ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے, اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ القاعدہ سے افیلیٹڈ یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے یا اس طرح کے جنگجو یا اس طرح کے ذہن رکھنے والے یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں اور ان کے آپس میں جو ان کے مسائل ہوں گے اس میں بھی بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا. اور ایک سٹیبل حکومت بشار الاسد کے جانے کے بعد جو ہے وہ بہت مشکل نظر آتی ہے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پوٹن جو ہیں وہ اپنی سوچ بدل لیں, جو میری ذاتی رائے میں بہت مشکل نظر آتا ہے. جو پرائم موور ہیں وہ بشار الاسد کی حمایت جو ہے وہ پوٹن کی طرف سے ہو رہی ہے.
جی, بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہی پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل اور ان کے ساتھ ہی بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور جیکسن وٹ، پروڈیوسرز انجم ہیرل گل، لیلا اوجا اور اریشا خان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔